ईद कुर्बान आई, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عقائد عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے۔
سبحان
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل زہ نصیب آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے مابین جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا احمد عبید رضا عطاری سلمہ الباری ہمارے درمیان ساؤتھ افریقہ میں موجود ہیں۔ اس وقت ہم جوہنسبرگ کے دعوت اسلامی کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ حضرت نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، ذوالقعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں، یہ ایام حج ہیں اور بہت جلد قربانی ہونے والی ہے، قربانی کی تیاریاں چل رہی ہیں، لوگ جانور ڈھونڈ رہے ہیں، ان مسائل پر ہر طرف سے گفت و شنید ہو رہی ہے، لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ تو آج ہماری خوشبختی کے جانشین عطار موجود ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے کچھ قربانی کے حوالے سے اور کچھ اور معاملات پر بھی چند اہم سوالات کریں گے۔ حضور، قربانی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ میں قربانی کر سکوں، جن پر واجب ہے شرعاً، جن کو کرنی ہے وہ اپنے حساب کے جانور ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، مسلمانوں پر قربانی کیوں ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دیکھیں، ہم اللہ و رسول کے حکم کے پابند ہیں،
بے شک،
تو ہمیں جو ہے قربانی کا حکم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے قربانی کا،
الحمدللہ۔
اور یہ جو قربانی ہے یہ چند شرائط کے ساتھ مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ اگر وہ نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا۔ اور جو قربانی کا وقت ہے 10 ذوالحجہ کی جو ہے وہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے شہر میں، تو عید کی نماز سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک اسے قربانی ہی کرنی ہے، یعنی اس کے بجائے یہ کوئی رقم بھی نہیں دے سکتا، کوئی مال بھی نہیں دے سکتا، کوئی زیور وغیرہ بھی صدقہ نہیں کر سکتا۔
تو یہ اتنا سارا وقت جو ہے یہ سب قربانی کا وقت ہے،
یہ سب قربانی کا وقت،
جب چاہیں قربانی،
جب چاہیں، دن ہو رات ہو، جب چاہیں کر سکتے ہیں۔
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رات میں قربانی نہیں ہو سکتی، تو یہ تصور غلط ہے کیا؟
آنی دیکھیں کہ رات میں قربانی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے کے دور میں یہ نامناسب تھا کہ نہ کی جائے، مگر اب چونکہ فی زمانہ اتنی لائٹنگ ہے کہ یوں سمجھیں کہ دن کا سما ہوتا ہے،
رات میں چونکہ نظر کم آتا ہے، روشنی زیادہ نہیں ہوتی، تو شاید غلطی ہو جائے اس وجہ سے نامناسب سمجھتے ہیں۔
تو اب یہ ہے کہ دن کا سما ہوتا ہے ایک طرح سے، اتنی روشنی ہوتی ہے، اب چونکہ نظر بھی آئے گا سب کچھ ہوگا، تو بندہ رات میں بھی کر سکتا ہے قربانی۔
تو وہ اس کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو گیا کہ رات میں قربانی نہیں ہو سکتی.
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر, فصلی لربک, تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, وانحر, اور قربانی کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں.
الحمدللہ. تو یہ جو سوال تھا اس کے جواب میں شہزادہ حضور نے یہ آیت کوٹ کی ہے اور اس کی دلیل پیش کی ہے کہ
ایک
یہ
اور آیت کریم ابھی
جی شاد
ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی, تم فرماؤ بے شک میری نماز, و نسکی اور میری قربانیاں, و محیایا اور میرا جینا, و مماتی اور میرا مرنا, للہ رب العالمین.
سبحان اللہ,
یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو رب سارے جہاں کا.
سبحان اللہ. تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اور اگر صاحب استطاعت ہیں, اللہ نے مال دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ہم سب کو قربانی کرنی ہے.
جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یہ قربانیاں کیا ہیں, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم.
سبحان اللہ,
یعنی قربانی کرنا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو, یعنی طاقت رکھتا ہو, استطاعت رکھتا ہو, اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے.
اس حدیث مبارکہ سے تو سخت ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے کہ جو حضور کا غلام ہو, امتی ہو, مسلمان ہو, اور استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ عیدگاہ کے قریب نہ, ہماری عیدگاہ کے,
ہماری عیدگاہ کے.
تو اس میں تو بہت بڑا سبق ہے سارے مسلمانوں کے لیے.
بالکل,
کہ جو صاحب استطاعت ہے اس نے
قربانی کرنی ہی ہے.
حضور الحمدللہ آپ نے قرآنی آیات پڑھی, احادیث بیان فرمائیں, جس سے واضح ہوا کہ قربانی ہر ایک کو کرنی ہے. آج کل دنیا بھر کے, خاص کر پاکستان اور بہت سارے ممالک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, اور جانور بھی مہنگے ہو گئے ہیں, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. پہلے کی بنسبت قربانی کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو اگر کسی ایسے ملک میں جہاں پر قربانی سستی پڑ رہی ہو, تو کیا وہاں پیسہ بھجوا کر قربانی کروائی جا سکتی ہے تاکہ یہ واجب ادا ہو جائے اور اتنی مشکل بھی نہ ہو؟
جی ہاں, بالکل کروائی جا سکتی ہے. کہ اس کے ملک میں اگر مہنگی ہے اور کوئی اور ملک ہے, وہاں کوئی اپنا جاننے والا ہے, اعتماد والا ہے, وہاں سستی ہے, تو وہاں بالکل قربانی ہو سکتی ہے. بس یہ ہے کہ دونوں جگہ پہ قربانی کا وقت ہونا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات چاند کا فرق ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ جو ہے وہ عید ہے اور یہاں عید نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اس جگہ عید ہے اور یہاں نہیں ہے تو بھی مسئلہ ہوگا اس نے قربانی کر دی تو, یا اس جگہ عید نہیں ہے اور یہاں ہے تب بھی مسئلہ ہوگا.
تو قربانی کے وجوب کا سبب وقت ہے.
وقت ہے,
وقت ہوگا تو,
وقت ہوگا تو
وقت سے پہلے اگر اس کی قربانی ہو گئی تو وہ تو پھر واجب ہی نہیں تھی,
واجب ہی نہیں ہوگا.
تو پہلے ہو گئی تو اب دوبارہ اس کو پھر کرنی پڑے گی.
تو لہذا جہاں وہ موجود ہے
جی ہاں,
وہاں اور جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں, دونوں جگہ قربانی کا وقت ہو تب اس کی قربانی.
یہ بڑا اہم مسئلہ آپ نے بیان فرمایا کہ لوگ دنیا بھر سے پیسے ادھر ادھر بھیجتے ہیں اور قربانیاں کرواتے ہیں, اور اس طرح مسائل کی باریکیاں سمجھ میں نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے کئیوں کی قربانی ہوتی ہی نہ ہو, تو اس کا بڑا خیال رکھا جائے کہ جو قربانی جس کی طرف سے ہو رہی ہے اور دوسرے ملک میں جہاں پر ہو رہی ہے, دونوں کے لیے وہ قربانی کا وقت صحیح ہو.
جی
جی.
اور یہاں یہ دیکھیں مسلمان کے حوالے سے کہ مسلمان کو یہاں گوشت سے مطلب نہیں ہے. یہ خوشی کی بات ہے, سو گوشت سے مطلب نہیں ہے, اس کو اللہ و رسول کے حکم سے مطلب ہے.
سبحان
اللہ. اور یہی ایمان ہے.
سبحان اللہ. گوشت تو سال بھر کھاتے ہیں.
سال بھر اگر نہ بھی کھاتا ہو بالکل غریب ہے, نہیں بھی کھاتا تب جی جی قربانی کرتا ہے, تو یہاں دیکھو گوشت سے مطلب نہیں ہے.
بے شک.
کہ اس کو مطلب اللہ اور رسول کے حکم سے،
گوشت سے مطلب نہیں ہے، چاہے تو سارا بانٹ بھی دے،
ہاں چاہے تو سارا بانٹ دے، یہاں قربانی کی تب بھی بانٹ دے،
صحیح بالکل ایسے،
تو یہی تو ایمان ہے۔ کہیں دیکھے بندہ جب رمضان میں روزہ رکھتا ہے، انہیں کھانا پینا روکتا ہے نا، یعنی وہ غذا جو اس کے لیے حلال ہے،
حلال ہے جی،
مگر بحالت روزہ وہ نہیں کھا سکتا، اس کو منع ہے، حرام ہے، اگر کھائے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہی تو ایمان ہے، جو روزے کا کہ جب تو ظاہر نہیں کرے گا تب تک وہ پتہ نہیں چلے گا، تو انہیں کیسی عبادت ہے؟ تو یہی تو ایمان ہے مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔
اچھا ایک مسئلہ ان دنوں میں بہت لوگ پوچھتے ہیں، اور خاص کر یہاں ساؤتھ افریقہ میں اور اس جیسے اور بھی ملک ہوں گے جہاں پر یہ پتہ نہیں چلتا کہ جانور کی عمر کیا ہے۔ اب ہمارے کچھ جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس وہاں کی معلومات ہوتی ہیں، تو وہ پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں یہ دو دانت والا ہے یا چار دانت والا ہے، یہ دو دانت والے یا دو سے زیادہ دانت والے جانور کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ فارمر یہاں کے جو ہیں ان کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہمارے لوگ اپنے تجربوں سے وہ منہ کھول کھول کے جانوروں کے دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو بتانے والا ہے وہ فارمر ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا، اب اس کے قول پر کیسے اعتماد کریں؟ تو یہ دو دانت والا یا دو سے زیادہ والا، یہ کیا معاملہ ہے؟
دیکھیں کہ قربانی کے جو جانور ہیں نا، اب جیسے بیل ہے
جی،
اب بھینسا بھی آ گئے، بھینس بھی آ گئی، اس کے دو دانت ہونے چاہیے، اونٹ ہے اس کے بھی دو دانت ہونے چاہیے، بکری ہے، بکرا، دمبا، یہ سب اس میں آ گئے، پوری فیملی آ گئی، اس کے بھی دو دانت ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں کہ انسان کا جو بچہ ہوتا ہے، ہم انسان ہیں نا، ہم جب چھوٹے تھے، جو آپ چلے ابھی تو ہم بڑے ہو گئے نا، ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تو ان کے جو دودھ کے جو دانت ہوتے ہیں وہ بالکل وائٹ ہوتے ہیں، پھر جب وہ ٹوٹتے ہیں اور نیو آتے ہیں تو ان کے اندر شائننگ کم ہوتی ہے، وائٹنیس تھوڑی کم ہوتی ہے، پیلا ہٹ کی طرف ہوتے ہیں یہ معمولی سے، اور تھوڑے سے موٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو جانور ہے، جو گائے وغیرہ، گائے، اونٹ، بکری، تو ان کے جو شروع کے جو دو دانت ہوتے ہیں نا، یہ بھی جب گراتے ہیں، دودھ والے دانت جب گراتے ہیں، تو وہ اور یہ دو دانت ان میں فرق ہوتا ہے، یہ جو دو دانت آئے ہوں گے ان میں تھوڑی سی پیلا ہٹ ہوگی، اور تھوڑے سے یہ آگے سے نکلے ہوئے ہوں گے، اور تھوڑے سے موٹے بھی ہوں گے۔
حضور، یہ جو دو دانت والا ایشو ڈسکس ہوا ہے، یہ نیچے کے دانت ہوتے ہیں یا اوپر کے دانت ہوتے ہیں؟ یعنی جو دیکھتے ہیں لوگ منہ کھول کے، جس کی وجہ سے یہ، جس کے دیکھنے سے ایک تجربہ کار شخص یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہے یا نہیں ہے، تو یہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں یا اوپر کی طرف؟
یہ دانت جو وہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں، جو نیچے والے لائن ہے نا، اس میں یہ دو دانت ہوتے ہیں، آگے والے یہ دو دانت، پھر اگر یہ چار دانت کے تو اس کے بارے میں مزید دو دانت آ جائیں گے،
تو اس سے عمر کا ایک اندازہ، صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
جی ہاں، اچھا اس میں دیکھیں کہ کم از کم جو ہے نا دو دانت کا ہونا چاہیے،
جی ہاں
ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ دانت ہوں گے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے،
زیادہ بہتر
کہ تاکہ شک کی گنجائش نہ رہے۔
کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جو اپنی قربانی کی عمر پوری کر چکا ہو مگر اس نے دانت نہ نکالے ہوں؟ بقرہ عید کے موقع پر جو مال بیچنے والے ہیں، بیوپاری گاہکوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے اس جانور نے اگرچہ دانت نہیں نکالے مگر یہ اپنی قربانی کی عمر پوری کر چکا ہے، تو گاہک وہ جانور خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ دانت کا نکالنا ضروری ہے، اگر وہی جانور بیوپاری آدھی قیمت پر دینے کے لیے تیار ہو جائے تو گاہک اسے خرید لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟
دیکھیں اصل میں تو یہی ہے کہ جو دانت جو ہے نا یہ عمر کا پتہ دیتے ہیں، عمر کا ایڈریس دیتے ہیں، اور یہ دو دانت ہیں تو سمجھو گا بھی ہے اس کے، یہ دو سال کا جانور ہے، یہ گائے دو سال کی ہے، وہ اونٹ کے دو دانت تو یہ پانچ سال کا ہے، وہ بکرے کی اگر جو ہے وہ یہ دو دانت تو سمجھو ایک سال کا ہے، تو اصل جو اعتبار ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ اونٹ کے لیے کم از کم پانچ سال،
صحیح ہے
پانچ سال کا ہونا چاہیے، اب جیسے اونٹ میں اونٹنی بھی آ گئی، بھینس، بیل وغیرہ یہ سب پوری فیملی آ گئی،
صحیح،
تو یہ دو سال کی ہونی چاہیے، جیسے نا بکرا تو یہ ایک سال کا ہونا چاہیے،
بکرا میں بکری، بھیڑ،
بکرا، بکری،
جو دمبا وغیرہ سب،
بھیڑ وغیرہ سب اس میں آ گئی، البتہ دمبا یا بھیڑ، یہ اگر ہے اگرچہ یہ 6 ماہ کا مگر دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔
اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس پر بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر بکرے کا بچہ ہو، یعنی بھیڑ کا نہیں، اور وہ بھی بڑا صحت مند ہو اور نظر آنے میں وہ سال کے برابر معلوم ہوتا ہو، تو کیا اس کی بھی قربانی ہو جائے گی؟
نہیں، یہ حکم صرف دمبے اور بھیڑ وغیرہ کے،
یہ خاص
بکرے کے لیے نہیں ہے، یہ خاص ہے۔
ماشاء اللہ۔
تو لہٰذا جو دانت جو ہے نا، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ دانت جو وہ عمر کا پتہ دیتے ہیں۔ اب بالفرض کسی جانور نے جو ہے وہ 1.5 سال میں 2 دانت نکال لیے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اونٹ نے اگر 4 سال میں 2 دانت نکال لیے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکرے نے اگر 11 ماہ میں 2 دانت نکال لیے تب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔
تو معیار اصل عمر،
اصل جو وہ عمر کا اعتبار ہے۔ اس کو یوں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جانور آزاد پھرتے ہیں نا، جو چرتے ہیں وغیرہ ہیں، جو ایک نیچر لے کے، تو وہ جانور اپنے دانت جلدی گرا دیتے ہیں، چونکہ ان کو محنت ہوتی ہے نا، یہ کاٹتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، جو بھی درختوں سے اور یہ لیتے ہیں، گھاس وغیرہ کھینچتے ہیں، تو ان کے دانت جو ہے وہ جلدی نکلتے ہیں۔ اور جو جانور گھر میں پلتے ہیں یا جو فارم وغیرہ پہ ہوتے ہیں، جن کی فارمنگ ہوتی ہے، فارم ہاؤس میں جو پلتے ہیں، تو وہ جانور بعض اوقات 2 سال تک بھی وہ نہیں نکالتے، یعنی 2 سال سے بھی زائد میں وہ نکالتے ہیں وہ 2 دانت۔ تو اصل اعتبار عمر کا ہے۔ اب اگر ہمیں کوئی مسلمان اگر کہتا ہے، اب وہ مسلمان ہے اور پرہیزگار ہے، اب چونکہ وہ دین سے دوری ہے اور بے شمار جہاں دیگر معاملات میں جو ہے وہ خیانت کی جاتی ہے، تو وہاں یہاں بھی خیانت کی جاتی ہے، جو بعض جو ہے وہ جانور بیچنے والے ہوتے ہیں وہ بس لوگوں کی قربانی سے بھی کھیلتے ہیں، بول دینے بھائی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ 2 سال کا ہے، آپ لے جاؤ، تو اس لیے جو نا وہ جو بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے کہ نہیں یار یہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ تو خیر اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ اگر کہتا ہے کہ بھائی یہ
میرے پاس صالح
نیک آدمی ہے، وہ اگر کہتا ہے بھائی میرے پاس یہ پلائے جانور، میرا اپنا پلا ہوا ہے اور 2 سال سے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے، وہ اگر کہتا ہے تو اگرچہ اسے 2 دانت نہیں نکلے، ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں، وہ قربانی کی تو قربانی ہو جائے گی۔
ماشاء اللہ۔ تو معیار عمر ہے،
معیار عمر،
یہ دانت معیار نہیں ہے، لیکن یہ یعنی ایک اچھا گیس
دانت
لگا سکتے ہیں۔ جی ہاں،
پہچان۔
حضور، یہاں پر بھی، یورپ میں بھی، بہت سارے ملکوں میں جانور کو شکنجے میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟
دیکھیے، شکنجے میں جو ڈال کے کرتے ہیں سر، قربانی تو ہو جائے گی، مگر دیکھیں جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو گرانا ہے اور 3 پاؤں اس کے باندھنے، 1 پاؤں اس کا کھلا رکھنا ہے۔ سر یہ حصہ جو نا گردن والا ایریا، وہ قبلے کی طرف ہوگا، یعنی اس کے پاؤں بھی قبلے کی طرف ہوں گے، اس کا جو ہونٹ ہے نا وہ بھی قبلے کی طرف، گردن والا
اس کا منہ،
اس کا منہ قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ اب یہ جو وہ چھری پھیری جائے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، اب حکمت دیکھیں 1 پاؤں کھلا رکھنے کی، کب جب یہ جانور تڑپے گا اور یہ جو نا اپنی ایک ٹانگیں ہلائے گا نا اور یہ زور لگائے گا، تو اس کے اوپر سارا فاسد خون جو نا وہ نکل جائے گا،
یعنی دم مصفو جو ہے
وہ نکل جائے گا،
وہ نکل جائے گا، جو ناپاک بھی ہے اور اگر رہ جائے تو نقصان بھی دیتا ہے،
صحت کے لیے بھی نقصان دہ، تو یہ سارا خون نکل جائے گا۔
سبحان اللہ،
اسلام گوشت آپ کو اچھا ملے گا۔
کتنا خوبصورت طریقہ اسلام کا کہ ایک چیز جو آپ کے لیے غذا بننے جا رہی ہے، وہ صحت کے قوانین کے حساب سے بھی وہ بہت بہترین ہو اور فائدہ مند ہو اور اس سے بیماریاں نہ لگیں۔
اسلام تو اسلام ہے نا،
جی سبحان اللہ،
ہر جگہ جو اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے کھانا کس طرح کھانا ہے، سونا کس طرح ہے، جاگنے کے بعد کیا کرنا ہے، چلنا کس طرح ہے، چلنا بھی اگر آپ نے تو فٹ پاتھ پہ چلنا ہے، نگاہیں نیچی رکھ کے چلنا ہے، نہ ہی آپ کو آہستہ چلنا ہے کہ لوگ کوئی دیکھنے والا کہے کہ کوئی بوڑھا ہے یا بیمار ہے، نہ ہی آپ کو اتنا تیز چلنا ہے کہ جس سے لوگوں کو تشویش ہو کہ بھائی خیر تو ہے کیوں اتنے اسپیڈ میں چل رہے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ ایسا مذہب ہے۔
سبحان اللہ،
سونے سے لے کر جاگنے تک اور جاگنے سے لے کر سونے تک سارے معاملوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ سونا کس طرح ہے یہ بھی اسلام طریقہ بتاتا ہے کہ قبلہ رو سوئیں، منڈیر نہیں ہونے چاہیے، اے منڈیر کے پاس نہ سوئیں کہ جہاں جان کو خطرہ ہو، ہلتی دیوار کے پاس نہ سوئیں کہ اس کے گرنے کا خطرہ ہو۔ اسلام ہر جگہ رہنمائی کرتے ہیں۔
الحمدللہ، حضور آپ نے اسلام کی بات کی، اور اسلام اس میں شک نہیں کہ خوبصورت مذہب ہے اور ساری اس کی تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں، تو سب پرفیکٹ ہیں، کہیں بھی کوئی کمی کوتاہی کمزوری نقص نہیں ہے۔ ہمارے دین کے اندر صفائی ستھرائی اس پر بڑا زور دیا گیا ہے، خاص کر اس قربانی کے موقع پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کئی سارے ممالک میں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جانور گھروں میں گلیوں میں، اور پھر بہت ساری گندگی ان کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے، پھر وہ جب ذبح ہو جاتے ہیں تو ذبح بھی گلیوں میں ہو رہے ہیں، گھروں میں ہو رہے ہیں، صحن میں ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی مکھیاں اور بہت سارے جو ہے نا حشرات الارض بھی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گندگی پھیلتی ہے، بدبو پھیلتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ مسلمانوں کو یہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے کس قدر احتیاطیں کرنی چاہیے، اور خاص کر اس موقع پر جبکہ ایک بہت اہم واجب شریعت کا ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، تو کیا اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اجازت مل جاتی ہے کہ ہم جو ہے تو صفائی ستھرائی چھوڑ دیں اور گندگی اپنا لیں چند دنوں کے لیے؟
دیکھیں کہ صفائی ستھرائی یہ بھی اسلام کو مطلوب ہے اور یہ سنت بھی ہے، اور ان نظافت و من الایمان، یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نظافت یعنی ستھرائی صفائی من الایمان، یہ ایمان سے ہے۔ اور ایک مقام پر ہمارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پاکیزگی یعنی صفائی آدھا ایمان ہے، اور ایک مقام پر فرمایا بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، اور ایک روایت میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے۔ یوں ہی حدیث پاک میں ہے کہ جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو، اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اور تمہاری ظاہری شکل و صورت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں۔ بہرحال صفائی کی جو ہے نا وہ اہمیت ایک الگ ہی ہے، یعنی صفائی کی جو ہے نا ایک اہمیت ہے، لہذا اپنا گھر بار، اپنے برتن، اپنے لباس، جو اپنے کپڑے وغیرہ ہیں، اپنے گلی محلے وغیرہ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے کہ جہاں گندگی ہوگی تو وہاں پر بیماریاں بھی ہوں گی، جہاں نظافت ہوگی تو وہاں بیماریاں کم ہوں گی، جہاں صفائی ہوگی تو وہاں بیماریاں کم ہوں گی۔ اور چونکہ ہم مسلمان ہیں، اب دیکھیں کہ نماز ایمان کے بعد اور عقائد کی درستی کے بعد، بمطابق اہل سنت و جماعت کے عقائد کی درستی کے بعد اسلام میں جو فرض ہے، اہم جو فرض ہے وہ ہے نماز۔ نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔
طہارت، سبحان اللہ۔
ٹھیک ہے، اب طہارت کیا ہے؟ کہ نمازی کے کپڑے، جس جگہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ، نمازی کا بدن، یہ پاک ہو ظاہری نجاست سے۔ اور باطنی نجاست کیا ہے؟ جسے نجاست حکمی کہتے ہیں، جیسے بے وضو ہونا اور بے غسلہ ہونا، نجاست حکمی ہے یہ، تو ان سے بندے کا پاک ہونا۔ تو چونکہ اسلام میں نظافت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، تو لہٰذا اپنے یہاں جو نا وہ چاہے قربانی کے دن ہو یا نہ ہو، ہر جگہ صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظیف تھے، نظافت پسند تھے، صفائی کو پسند فرماتے تھے، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ ہمارا دین اعلیٰ، ہمارے آقا اعلیٰ،
سبحان،
یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ غلام جو ہے وہ اعلیٰ نہ ہو؟ تو غلام کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ بن کے رہے، اچھا بن کے رہے، تاکہ سامنے سے دیکھنے والا غلام کو دیکھ کر ہی کہے کہ یار ان کا مذہب دیکھو، ان کے جب اس کی یہ حالت ہے تو ان کے آقا کی کیا شان ہوگی۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم ہر معاملے میں یعنی اپنا دین اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں،
بالکل
بہت خوبصورتی سے اور بڑے احسن انداز سے
بالکل
ہم کو یہ کام کرنے چاہیے۔
بالکل
حضور، مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ بڑے بے احتیاط ہوتے ہیں کہ ان کی جرابوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، وہ بغلوں کے پسینے، تو اور پسینے جب کھڑے ہوں ساتھ میں تو بڑی دقت ہوتی ہے۔ اب وہ نظافت کے حوالے سے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو آنا چاہیے یا پھر کوئی ایسا انتظام کریں کہ وہ بدبو جو ہے تو وہ رکے اور وہ نہ پھیلے.
ہاں دیکھیں کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے, یہ بیت اللہ ہے. آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو بالکل جو ماحول تبدیل ہو جائے گا, احکام تبدیل ہو جائیں گے. آپ جب مسجد سے باہر تھے تو اپنے جیب سے چیز نکالی کھا سکتے تھے, پانی کی بوتل کھولی پانی پی سکتے تھے, اور مسجد میں آئے تو سنا پانی نہیں پی سکتے, سنا کھا نہیں سکتے. ہاں اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو اب آپ کا کھانا پینا یہ جائز ہے. اچھا مسجد یہ ایسی جگہ ہے کہ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی, اب آپ سو رہے ہیں تو آپ کو سونا بھی عبادت ہے, آپ بیٹھے ہوئے تب بھی عبادت ہے کہ آپ کو اس کا ثواب بھی مل رہا ہے. مسلسل آپ کا ثواب کا جو میٹر ہے یہ کنٹینیو یہ چل رہا ہے. یہ تو یہ دیکھیں خالی آپ نے پاؤں یہاں سے باہر نکالا تو الگ حکم ہے, الگ معاملہ ہے. یہاں پاؤں اندر داخل کیا تو الگ معاملہ ہے. اچھا پھر اس کا حکم دیکھیں اس خطۂ زمین کا, مسجد کا, کہ بروز قیامت یہ مسجد جو ہے نا یہ جنت میں جائیں گی.
سبحان اللہ,
یہ مسجدیں اٹھا لی جائیں گی, یہ جنت میں جائیں گی.
جنت کی کیاریاں بھی کہا گیا,
جنت کی کیاریاں بھی انہیں کہا گیا ہے ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیں کہ کیسا پیارا مقام ہے, تو ہمیں اس کا ادب کرنا ہے, اور اس کا ادب بھی شریعت نے ہم پر لازم کیا ہے. یعنی ہمیں اختیار نہیں دیا کہ لازم کیا ہے اس کا ادب, ہمیں جو ہے وہ لازم کیا ہے ہمارے لیے. اب اگر خدا نخواستہ ہمارے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے, پسینے کی بدبو آ رہی ہے, یا منہ سے بدبو آ رہی ہے, تو ایسی حالت میں شریعت نے مسجد میں داخلہ ممنوع قرار دیا. یہاں تک کہ مسجد محلہ میں جماعت واجب ہے نا
جی,
مگر اگر اس کو خدا نخواستہ گندا دہنی کا مرض ہے, منہ میں بدبو آنے کا مرض ہے, تو اب اس پر جماعت جو ہے یہ واجب نہ رہی, ساقط ہو گئی.
وہ علاج
ایک چیز واجب تھی وہ اس سے ساقط ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ مرض رکھے, یہ سو پال کے رکھے, نہیں, یہ اپنا علاج کروائے. یہ مسجد کی جو محرومی سے ہو رہی ہے اسے دور کرے اس محرومی کو, اور اپنے آپ کو مسجد کے حاضری کے قابل بنائے. اسے نا بعض لوگوں کا پیشہ ایسا ہوتا ہے جیسے گوشت بیچنے والے, تو ان کے کپڑوں سے جو بدبو آتی ہے تو انہیں چاہیے کہ مسجد میں بالکل حاضر ہوں, مسجد میں آئیں مگر نہا دھو کے آئیں, اپنا بدن اپنے کپڑے اور سب دھو کر آئیں. اگر کہ وہ پاک ہے, گوشت کے اندر کا جو خون ہے وہ پاک ہے, جو چربی ہے وہ پاک ہے, اگر یہ جو کپڑے پہنے ہوئے یہ پاک ہے, مگر مسجد لانے کی اجازت نہیں چونکہ اس سے بدبو آتی ہے. اسی طرح مچھلی وغیرہ, مچھلی کا جو کام کرتے ہیں تو اس سے بھی ایک جو نا وہ ایک بدبو آتی ہے, تو اب یہ اس کپڑوں سے اندر نہیں جائے گا. مسجد میں اگر اگربتی جلانی ہے تو دیا سلائی, چونکہ اس کو دیا سلائی کہا جاتا تھا ماچس کو, تو ماچس جو ہے نا یہ مسجد سے باہر جلائے. یہی کہ اب اتنا وقفہ کم ہے کہ بجھ جائے گی, تو یہ کہ وہ اگربتی باہر لے جائے اور وہاں ماچس جلائے اور پھر وہ اگربتی جو ہے وہ روشن کرے اور اسے مسجد کے اندر لے جائے, کہ چونکہ اس کی جو بو ہے نا اس سے بھی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو مسجد میں یہ ماچس کی تیلی جلانے کی بھی اجازت نہیں ہے,
حالانکہ وہ خوشبو کا باعث بن رہی ہے.
اگرچہ وہ خوشبو کا باعث بن رہی ہے,
اگربتی جلے گی اس سے,
جی اگربتی جلے گی تو خوشبو آئے گی.
جی
تو اب اسی طرح جو لائٹر وغیرہ ہوتے ہیں بعض, اس میں بھی بدبو ہوتی ہے, گیس وغیرہ کی بو ہوتی ہے, کہ اگر آگ روشن نہ ہوئی تو بدبو کا بھپکا آئے گا, تو اس میں بھی مسئلہ آئے گا. تو لہٰذا اس میں بندہ جو ہے نا بڑی احتیاط سے کام لے, اور جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھے, ہر جگہ خیال رکھے. اچھا صفائی ستھرائی کی بات ہے تو میں ایک ساتھ سلیقے کی بھی عرض کر دوں کہ سلیقہ بھی ایک چیز ہے, کہ بندہ جو ہے نا وہ صاف ستھرا رہے اور سلیقہ مند رہے. سلیقہ مند کیا, کہ گھر میں یا کہیں بھی جائے جہاں جو چیز رکھی بھی ہو وہاں سے اگر اٹھائے تو وہیں رکھے, کہ برتنوں کی جگہ کچن ہے اور کتابوں کی جگہ لائبریری ہے, تو لائبریری میں کبھی برتن نہیں رکھے جاتے اور کچن میں کبھی کتابیں نہیں رکھی جاتی, تو لہٰذا اچھا الماری میں کپڑے رکھے جاتے ہیں نہ کہ کتابیں اور برتن, تو لہٰذا جس کی جو جگہ ہے نا وہ وہیں رکھی جائے اور جہاں سے جو چیز اٹھائی وہیں رکھ دے. اب ظاہر ہے کہ تین چار بھائی بہن مل کے رہتے ہیں یا دو بھائی آپس میں مل کے رہتے ہیں یا والدین اور باپ بیٹے یا جو بھی رہتے ہیں رشتہ دار یا جو بھی اس طرح کے رہتے ہیں, ایک فیملی رہتی ہے. اب اگر کسی نے یہ چیز اٹھائی فلاں چیز, کوئی چیز اٹھائی اور اس کو اٹھا کے فلاں جگہ رکھ دیا, اب باپ ڈھونڈتا پھرے گا وہ چیز کہاں گئی, اب وہ ڈھونڈنے کا اچھا چاہے وہاں پڑی ہوئی. اچھا اب اگر کسی اور نے وہ چیز اٹھا کے رکھ لی تو بیٹا ڈھونڈے گا وہ چیز کہاں گئی, اب وہ ڈھونڈے گا, وقت بھی اسے صرف ہوا, پریشانی بھی ہوئی. لہٰذا ایک دوسرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے جو چیز جہاں سے اٹھائی نا وہیں رکھے, اس کی جگہ پہ رکھے, سلیقہ اپنائے, اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دروازہ گاڑی کا یوں زور سے بند کرتے ہیں, یوں زور سے آواز آتی ہے, بھائی یہی دروازہ آہستہ بھی بند ہو جاتا ہے تب آہستہ بند کریں. اسی طرح گھر کا دروازہ یہ بھی آہستہ بند ہو جاتا ہے تو اسے آہستہ بند کریں. اسی طرح سوئچ جو بٹن ہوتے ہیں اس کو بھی جو آپ آرام سے کھول سکتے ہیں کہ شور پیدا نہ ہو. میں نے امیر سنت کو دیکھا ہے کہ بٹن آن کریں گے لائٹ کا, اس کو بھی آرام سے کریں گے. گاڑی کا دروازہ اگر کوئی زور سے بند کرنے لگے اسے منع فرمائیں گے آہستہ. گھر کا دروازہ بھی آہستہ کہ شور پیدا نہ ہو. ایک یہ بھی اور دوسرے وہ سلیقہ مند کہ جہاں سے جو چیز اٹھائی وہیں رکھی جائے. اور اس کے لیے جب امیر سنت نے ہمیں ایک جو مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو اپنی اصلاح کے لیے ہمیں دیا ہے 72 نیک اعمال. کہ آپ یہ ہیں سوالن جواباً سوالت کی صورت میں کہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو ٹک مارک کرتا ہے, ان کے جو وہ خانے پر کرتا ہے کہ آج میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. تو ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے صفائی ستھرائی کا خیال اور کیا سلیقہ مند رہے. پھر کوئی ڈیفینیشن نہیں لکھی ہوئی ہے کہ اپنے کپڑے وغیرہ صاف ستھرے رکھے اور دروازے وغیرہ گھر کے اور جو چیز جہاں سے اٹھائے اس طرح اس طریقے میں. تو جب آپ نئے کام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس چیز پر بھی عمل ہو جائے گا.
سبحان اللہ. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا سلیقہ بندی کے حوالے سے, یہ بات الحمدللہ بہت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں سے اس طرح کا عدل سیکھ لیں, یہ بھی عدل ہے کہ ہر جگہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا اور ہر معاملے کو اس کے حساب سے ڈیل کرنا. جیسے ظلم کی تعریف میں آتا ہے نا, وضع الشیء علی غیر محلہ, یعنی چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ معاملات یہیں سے شروع ہوتے ہیں, گھر سے شروع ہوتے ہیں, اور پھر بڑھتے بڑھتے اگر لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو پھر کام پر کیا ہے, ایسا بندہ رکھ لیں گے جو اس کا وہ مناسب نہیں ہے اس کام کے لیے, مصلے پر ایسا امام رکھ لیں گے جو اس کا اہل نہیں ہے. تو جہاں جہاں نا اہل آتے جائیں گے وہاں وہاں سارے معاملے خراب ہوتے جائیں گے,
سارا نظام جو بگڑ جائے گا,
پورا حکومتوں تک آگے تک یہ سلسلہ پھر بڑھتا چلا جائے گا.
اچھا, میں نے صفائی کے حوالے سے ترکوں کو دیکھا ہے, وہاں جو نا بڑی صفائی ہے
ماشاء اللہ.
وہاں جو ہے ایک جامعہ میں جانا ہوتا ہے, ایک مدرسے میں جانا ہوا تھا کہ جہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے اور درس نظام وغیرہ کرے عالم کورس وغیرہ کرایا جاتا ہے, تو وہاں ان کی دعوت پہ جانا ہوا تھا. تو وہاں میں نے بڑا زبردست نظام دیکھا صفائی کا, یہاں تک کہ وہ جوتے بھی جو ہے نا کہ بھائی اس چپل کی رینج جو ہے نا, وہ جیسے ایک تو ہمارے جو چپل ہم پہن کے گئے وہ جوتے یہاں اتاریں گے, جب پیٹی کے اندر گئے اس ایریے میں تو ٹھیک ہے, اب ہم اگلے ایریے میں جائیں گے اس کے لیے الگ چپل رکھے ہوئے, اس چپل کی بھی ایک رینج ہے کہ وہ چپل یہاں تک پہنیں گے. جب اگر ہمیں کچن میں جانا ہے تو وہاں کے الگ چپل ہیں, چونکہ کچن میں بعض چکنا ہٹ ہوتی ہے معمولی سے ہوتی ہے, تو اس کے الگ ہی چپل رکھیں گے تاکہ بندے کے پاؤں بھی چکنے نہ ہو, ورنہ اگر اور کوئی چپل پہن کے آئے گا تو اس کی چکناہٹ پہ ہر جگہ پھیلے گی. جیسے نا واش روم کے چپل الگ, ہاں جب وہ مسجدوں میں اگر کوئی بغیر موزے کے جائے گا تو اس سے جو ہے نا حیرت سے دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ وہ موزے میں جو ہے نا صفائی رہتی ہے, تو اب چونکہ وہ جوتے بھی پہنے گا, جب جوتے پہنے گا تو ظاہر ہے کہ وہ فرش پہ یوں چلے گا نہیں. وہ
موزے سے مراد جرابے ہیں آپ کی, یعنی جن کو ہم جرابے کہتے ہیں یا وہ چمڑے والے
ساکس.
ساکس جی ٹھیک ہے.
تو وہاں اس طرح کے نظام ہے کہ وہاں جو نا بڑی آپ کو صفائی ملے گی, ہر جگہ آپ کو صفائی ملے گا, کچرا آپ کو وہاں راستے میں نہیں ملے گا, ڈسٹ بن.
قومیں اگر کوشش کریں تو یہ شعور بیدار ہو سکتا ہے.
بالکل, کیونکہ ہر بندہ اس طرح کر سکتا ہے. اب جیسے میں نے خود جو ہے وہ اپنے گھر میں یہ نظام رکھا ہوا ہے, اپنے گھر میں بھی اور باہر بھی اگر بچہ ہوتا ہے نا جلد بازی میں کوئی ایک چیز پھینک دے, اس میں یہی کہوں گا اٹھائے اور ڈسٹ بن میں ڈالے. جیسے الحمد للہ کریم بچوں کی بھی عادت ہے کہ جہاں جائیں گے کوئی چیز اگر انہوں نے کھانی ہے کوئی ریپر وغیرہ تو یہ دیکھیں گے ڈسٹ بن ڈھونڈیں گے. والدین اگر یہ اس کو اپنا لیں نا تو انشاءاللہ کریم ہماری جو ہے نسل صفائی ستھرائی آ جائے گی
الحمدللہ. حضور, مہنگائی کے حوالے سے بات ہوئی کہ باہر دوسرے ملکوں میں قربانیاں جہاں سستی پڑ رہی ہیں وہاں آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک عادت بنی ہوئی ہے نا سب کی کہ ہمارا ایک لائف سٹائل ہے, ہمارا اتنا خرچہ ہوتا ہے, اب اچانک خرچے بڑھ گئے, چیزیں مہنگی ہو گئیں اور تنخواہوں میں اضافے بھی سب کو نہیں مل رہے. دعوت اسلامی نے تو امیر اہل سنت کی ترغیب پر ماشاءاللہ اجیروں کی تنخواہوں کے اضافے کا معاملہ شروع کیا ہوا ہے, لیکن ہر جگہ پر تو ایسا نہیں ہو رہا. تو کوئی میانہ روی کے معاملے میں کچھ سوچنا چاہیے, اس کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ان مشکل حالات میں ہم جو ہیں تو آسانی سے نکل سکیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں کہ مہنگائی تو ادھر کے شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے, بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں مہنگی ہی ہوتی جا رہی ہے, اور یہ مہنگائی ادھر پوری دنیا میں آ رہی ہے.
ایسا ہی ہے جی.
اور اصل جو ایک یہ بھی ہے نا کہ بے تحاشا بندہ جب خرچ کرتا ہے اور مینٹین نہیں کرتا تو بڑے سے بڑا خزانہ ہوگا, جو کہ سونے کی وادی ہی کیوں نہ ہو پوری, وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو لہذا بندے کو چاہیے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے, توازن برقرار رکھے, برابری کرے, دیکھ بھال کے کرے, ایک اپنا جو ہے وہ مینیج کر لے. اور دوسرا یہ کہ یہ اپنے جو حساب لگائے کہ کہاں کہاں جو نا وہ اس کا پیسہ فضول خرچ ہو رہا ہے. اب جہاں ایک لائٹ سے کام چل رہا ہے تو وہاں دو لائٹ آن نہ کرے, روشن نہ کرے. جہاں ایک پنکھے سے کام چلے تو وہاں دو پنکھے نہ چلیں, چونکہ دوسرا پنکھا اضافی بجلی لے رہا ہے, بل خرچ ہوگا, پیسہ خرچ ہوگا. جہاں ایک لائٹ سے کام چل رہا ہے وہاں دو لائٹیں نہ جلائیں, ایک لائٹ جلائے کہ اس سے بھی بچت ہوگی.
اسی طرح وہ انرجی سیونگ بلب آتے ہیں جس سے کم بجلی لگتی ہے. تو
دیکھیں یہ انرجی سیونگ بلب تو ضرور آتے ہیں مگر جو ہے وہ
تجربہ کچھ اور کہتا ہے.
نہیں تجربہ نہیں, اس میں یہ ہے کہ اچھی کمپنی کا بلب لیا جائے.
ہاں
کہ بعض اوقات جو ہے لیومن پاور وہ پوری نہیں ہوتی, اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے اگر لو کمپنی ہلکی کمپنی اس میں شائننگ زیادہ ہوتی ہے, شائننگ زیادہ ہوگی تو آنکھوں پہ لگے گی, لیومن پاور کم ہوگی اس کی, آنکھوں پہ وہ لگے گی. آنکھوں پہ لگنے سے کیا ہوگا, سر درد ہوگا, تکلیف ہوگی, یہ محسوس ہوتا ہے. تو لہٰذا اچھی کمپنی کے بلب لیں. اس کا دیکھیں اچھی کمپنی کے بلب ملیں گے مہنگے, مگر وہی کہ مہنگا روئے ایک بار سستا روئے بار بار. اگر اچھی کمپنی کے لیں گے تو جو 10,000 گھنٹے ہے نا چلنے کا ٹائم ڈیوریشن اس کا, تو 10,000 گھنٹے ہی چلیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کریم. اگر لو کمپنی کے لیں گے تو اسے لیومن پاور پورا نہیں ہوگا, اور دوسرا ہی کہ وہ 10,000 گھنٹوں کے بجائے جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے 5-6,000 گھنٹوں ہی میں پورے ہو جائیں. تو وہی آپ اگر آپ اس کو کیا کہتے ہیں کیلکولیٹ کریں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا, وہ لمبا چلے گا اگرچہ کہ مہنگا ملا, اور یہ جو ہے وہ سستا پڑا تو یہ کم چلے گا اور تھوڑا صحت کو بھی نقصان دے. تو یوں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مینیج کرے. اچھا دوسرے کہ دیکھیں ہمارے دین میں اسراف نہیں, لا اسراف فی الدین, کہ دین میں اسراف نہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دن میں روشنی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اب اور کوئی وجہ نہیں ہے کھڑکی بند کرنے کی, پردہ لگانے کی. اب اگر یہ لائٹ جلاتا ہے, کوئی چیز روشن کرتا ہے, تو اب اس کی اجازت نہیں کہ وہ باہر کی روشنی استعمال کرے.
اب اگر وہ کہتا ہے کہ میرے پیسے ہیں میں کماتا ہوں, جیسے دل چاہے میں ویسے کروں, اس کو کیا کہا جائے؟
ہم اللہ رسول کے حکم کے پابند ہیں, ہمیں اللہ رسول کے حکم کی پابندی کرنی ہے. جو بھی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, یہ جو ہمارے اعضاء ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں. اگر کوئی ہم سے کہے تو ہم خوشی سے اس کو کاٹ کے دے نہیں سکتے. یہاں تک کہ حالت اضطرار میں کہ جب حرام جانور بھی کھانے کی اجازت ہے, تو اس وقت بھی کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میرا ہاتھ کاٹ کے کھا لو تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ جو بھی ہے نا ہمارے اعضاء وغیرہ سب امانتیں ہیں, جب بھی تو قیامت کے دن مواخذہ ہوگا, پوچھ گچھ ہوگی, یہ جو تمہیں آنکھ دی گئی تم نے اس کا کیا استعمال کیا, اس کا غلط استعمال کیوں کیا, جو تمہیں ہاتھ دیے گئے اس کا غلط استعمال کیوں کیا, جو پاؤں دیے گئے اس کا غلط استعمال کیوں کیا. یہ سب ہمارے لیے امانت ہے. تو لہٰذا جو مال وغیرہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہمیں اسی کے حکم کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے. اگر دائیں بائیں ہوئے تو پھر خطرہ.
یہاں ساؤتھ افریقہ میں میں نے بہت دیکھا ہے, یہ ایک ذہن بنتا جا رہا ہے لوگوں کا. وہ انگلش میں یوں کہتے ہیں, اٹس مائی منی, آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو, یہ میرا پیسہ ہے, جو میں چاہے کر لوں یا میں کروں, آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے, یو نو. تو اس طرح سے مائنڈ یور اون بزنس, بڑا وہ ایک مطلب طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. اور رشتہ دار یا قریبی لوگ جو اصلاح کر سکتے ہیں وہ بھی اس جملے کے ڈر کی وجہ سے وہ اصلاح بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ اس نے یہی کہنا ہے کہ اٹس مائی منی, اٹس مائی ویلتھ. تو یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ آ رہی ہے، تو وہ اصلاح قبول کرنا اور نصیحت سننا، وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ کیا فرمائیں گے کیسے وہ چیزیں پھر سے اجاگر ہو جائیں، زندہ ہو جائیں، تاکہ کم از کم لوگ مسلمان اصلاح کی بات تو سن لیں.
ارے دیکھیں، اس میں بھی طریقہ ہے نا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جب دعوت اسلامی کا دینی کام شروع کیا تو اس وقت کتنے لوگ تھے. امیر سنت نے وہ طریقہ اپنایا کہ آج یہ ساؤتھ افریقہ تقریباً جب 8000 کلومیٹر ہے باہر اس کا فاصلہ، تقریباً 8000 یا 8500 کلومیٹر ہوگا اس کا فاصلہ. تو یہاں بھی دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ کو با امام اسلامی میں ملیں گے، باشرہ اسلامی ملیں گے، دعوت اسلامی کے تحت یہاں کتنی مسجدیں جو ہے وہ مسجدوں کی خدمت کی جا رہی، کتنی مسجدیں دعوت اسلامی نے بنائی. تو اصل میں اصلاح کا طریقہ ہے، اگر آپ بندے کو سمجھائیں گے تو قبول کرے گا. ہے فلاح و کام منانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو ہمیں جو ہے نا وہ، یعنی یہ کہ وہ اصلاح کیسے کرنی ہے سامنے والے کی،
یہ سیکھنا پڑے گا،
یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. اسی لیے دعوت اسلامی میں جو ہے وہ سمجھے کہ مدنی قافلہ کورس اور نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ وہ سب سکھایا جاتا ہے. تو دیکھیں نا کہ یہ الحمدللہ کریم ہمارے سنت فرماتے ہیں کہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے تو یہ ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹی، یہ مسلسل الحمدللہ کریم آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ کیسے آگے بڑھ رہی ہے، یہ کس طرح جو ہے نا وہ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں کہ جو اس کے ورکر ہیں، جو اس کے مبلغ ہیں، جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں نیکی کی، تو وہ ایس او پیز کے مطابق چل رہے ہیں دعوت اسلامی کی. جو میرے سنت نے ایک ایس او پیز اس کی بنائی ہے شورا کی طرف سے، بعض رسائل وغیرہ ہیں تنظیمیں اور یہ سب، تو اس کے طریقہ کے مطابق جب آپ چلیں گے تو سامنے والا قبول کرے گا. بالفرض اگر خدا نہ خواستہ سامنے والا قبول نہیں بھی کرے گا تو آپ سے بدظن نہیں ہوگا، آپ کے خلاف نہیں ہوگا، آپ کو جھاڑے گا نہیں، آپ کو ڈانٹے گا نہیں، شرمائے گا وہ. اس کا اگر جی نہیں بھی مانتا بالفرض تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. اگر اس کو بتائیں گے اس طرح کر کے کہ دیکھے کہ الحمد للہ کریم ہم مسلمان ہیں اور چونکہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، انہوں نے جیسا فرمایا ہمیں اسی زندگی گزارنی ہے. انہوں نے فرمایا نماز پڑھنی ہے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، انہوں نے فرمایا کہ صدقہ دو ہمیں صدقہ دینا ہے، انہوں نے فرمایا کہ شراب نہیں پینی تو ہمیں نہیں پینی، ہمیں اس سے بچنا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اسراف جو ہے وہ اس سے ہمیں نہیں کرنا ہے اسراف. تو اب یہاں جو نا تھوڑا چونکہ ہمیں لائٹ کے حوالے سے سمجھانے نا، تو پھر ہم اس کو یوں کہیں کہ یار بس یار کیا کریں، اگر ہم جو ہے وہ ہمیں بھی ضرورت ایک بلب کی ہے، اگر ہم جو ہے وہ ایک بلب جلائیں تو کیسا، اتنے سارے بلب جلائے چونکہ اسراف ہے نا، ان کا استعمال نہیں ہے کچھ. بجلی بھی اگرچہ کہ بجلی یہاں سستی ہے، وہ خرچ تو ہو رہی ہے نا بجلی، ہمارے پیسے تو جا رہے ہیں نا. جب بھی دوسرا ہے کہ جو بلب ہے اس کی بھی تو عمر پوری ہو رہی ہے نا، کہ وہ بھی تو استعمال ہو رہا ہے نا بلا ضرورت، وہ بھی خرچ ہو رہا ہے. تو ہم ظاہر ہے کہ اللہ رسول حکم کے پابند ہیں، اسراف کے میں اجازت نہیں ہے. تو ہم اگر ایک بلب جلائیں تو کیسا، اب ہم کر کے کریں گے نا، تو اس میں جو نا وہ اپنے اوپر نہیں لگا، یہ اشارہ نہیں کرے گا، جب ہم نے اس کو شامل کر لیا نا ہم میں، تو اس سے کیا وہ ان شاء اللہ الکریم وہ مانے گا، اس کی بات سمجھ میں آئے گی. پھر دوسرے کہ ہمارے جو الیکٹریشین بھائی ہیں نا، ان کو بھی ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ بھائی اب جو نا وہ 6 بٹن والی شیٹ لگنا نہیں، 1 بٹن والی شیٹ نہیں لگانی ہے،
ہم ایک بٹن دباؤ تو
ساری لائٹیں آن
ہو گئی.
تو اس طرح کہنے کے تو ان شاء اللہ الکریم وہ قبول کرے گا. آئیے اس حوالے سے جو ہے وہ قرآن پاک سے ایک آیت سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ترجمہ کن سلیمان، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں. تو دیکھیں قرآن پاک ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے اعتدال کے حوالے سے. اس کی تفسیر میں خزائن العرفان میں اسراف معصیت میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی جو گناہ میں خرچ
کرنا کے کام.
ایک بزرگ نے کہا کہ اسراف میں بھلائی نہیں، دوسرے بزرگ نے فرمایا نیکی میں اسراف ہی نہیں، اور تنگی کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حقوق کے ادا کرنے میں کمی کرے. یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حدیث پاک میں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی حق کو منع کیا اس نے اقتار کیا یعنی تنگی کی، اور جس نے ناحق میں خرچ کیا اس نے اسراف کیا۔ یہاں ان بندوں کے خرچ کرنے کا حال ذکر فرمایا جاتا ہے کہ وہ اسراف و اقتار کے دونوں مذموم طریقوں سے بچتے ہیں۔ لہذا ہمیں اسراف بھی نہیں کرنا اور اقتار کے جہاں اللہ و رسول نے خرچ کرنے کا حکم فرمایا اس میں ہمیں کمی نہیں کرنی، جتنا فرمایا اتنا ہی خرچ کرنا ہے۔ لہذا اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر جو زوجہ ہیں، کیونکہ شریعت نے نان نفقہ واجب کیا ہے اولاد کا بھی اور زوجہ کا بھی، تو ان پر آپ خرچ کریں اور واجب سے بڑھ کر خرچ کریں، یعنی اتنا بڑھ کر کریں کہ اسراف نہ ہو۔ بالکل اچھا کھلائیں پلائیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، جہاں اسراف ہے تو وہاں آپ بچیں، کہ چونکہ اب یہاں ایک جو وہ رزسٹ آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اقتصد اغناہ، جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مالدار بنا دیتا ہے۔
سبحان
اللہ۔ ومن بذر افقرہ اللہ، اور جو فضول خرچ کرتا ہے، جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محتاج کر دیتا ہے۔ ومن ذکر اللہ عز وجل احبہ اللہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔
سبحان اللہ۔
تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم میانہ روی اختیار کریں، نہ ہی زیادہ بڑھیں نہ ہی کمی کریں، میانہ روی اختیار کریں، اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ الکریم برکت ہی برکت ہوگی، اسلامی اصولوں کے مطابق چلیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔
الحمدللہ عز و جل ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہم نے جانشین امیر اہل سنت سے شرعی اسلامی سوالات کیے، انہوں نے اس کے جوابات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس ذریعے سے ہم اپنے خوبصورت دین کو سیکھیں گے۔ ہم نے جو مدنی پھول شہزادہ حضور سے لیے ہیں، انشاءاللہ اس میں بہت علم دین اور حکمت کی باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے، جہاں کہیں بھی ہوں دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ساتھ رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اجتماعات اٹینڈ کیجئے۔ اللہ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
عید قربان آئی، عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان۔